سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 اکتوبر سن 2003، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت انسان کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا 7واں رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا، 1 آیت 6ٹے رکوع کی آخری بھی میں نے ساتھ ہی تلاوت کی تھی، اگرچہ اس پر گفتگو ایک حد تک ہوئی ہے، لیکن ایک پہلو ہے جو ابھی تشنا تھا، انشاءاللہ اسے بھی آج مکمل کریں گے. 6ٹے رکوع میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے قصے آدم و ابلیس کو بڑے اہتمام سے یہاں پر دیکھا کہ اس کا ذکر ہے. قرآن مجید میں 7 مقامات پر اس کا ذکر آیا، لیکن ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات بھی ملتی ہے. اسلوب کا فرق، انداز، پیرایہ بیان، وہ تو ہر جگہ مختلف ہے، لیکن اضافی طور پر ہر مقام پر، ہر ایک جگہ جہاں پر ذکر ہے، کوئی نئی بات، کوئی ایک نیا نقطہ، کوئی نیا پہلو، کوئی نئی ڈائمنشن جو ہے وہ اس معاملے کے سامنے آتی ہے. اس کے بعد جو آخری آیت تھی اس میں پھر تکریم آدم کا تذکرہ ہے. قصہ آدم و ابلیس میں جو اصل بات تھی، جسے کہنا چاہیے جو ابلیس کے حوالے سے بس کی گانٹ ہے، وہ کیا تھی کہ آدم کو ابلیس پر فضیلت دے دی گئی، اور صرف ابلیس پر ہی نہیں، فرشتوں تک پر فضیلت دے دی گئی. کہ فرشتوں کو بھی کہا گیا کہ جھک جاؤ سجدہ کرو، سب کے سب آدم کو سب نے سجدہ کیا، ابلیس کو گوارا نہیں ہوا. یہ تکریم آدم جو ہے کہ آدم کا یہ مقام و مرتبہ، اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ عزت افزائی جو اللہ تعالی نے کی ہے، حالانکہ اس کو بنایا مٹی سے ہے، گارے سے ہے، جو اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے جو جنات کا مادہ تخلیق ہے نار یعنی آگ، اس سے کم تر ہے. تو یہ مسئلہ آدم کو فضیلت دینے کا یہ بنا اصل میں ابلیس کے لیے، اس کی وجہ سے اس نے نافرمانی کی. حالانکہ وہ اپنی عبادت گزاری میں، تقویٰ پرہیزگاری میں اتنا اوپر گیا تھا کہ فرشتوں کے ملائکہ اسفل کی صف میں شامل ہو گیا تھا، لیکن یہ تکبر جو ہے وہ آڑے آیا، اور آدم کا اس سے برتر قرار دیا جانا یہ ہے جو رکاوٹ بن گیا. اسی بنیاد پر پھر اسے حسد بھی ہوا، اور اسے انتقام جو ہے شدید، اس کی آگ اس کے سینے میں بھڑک اٹھی کہ اب میں ان میں سے کسی کو چھوڑوں گا نہیں، صراط مستقیم سے برگشتہ کرنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگاؤں گا. چیلنج اس نے اسی وقت کر دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اس نے یہ بساط جو بچھائی ہے تو بالحق اس میں ابلیس کا جو رول ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی. انسان کو اگر وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کروایا، تو پھر اس کا امتحان بھی سخت ہوگا، اور پھر اس کے لیے جو انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بھی اتنے بلند ہیں کہ سخت ترین امتحان سے گزرے بغیر وہ اس کا مستحق قرار نہیں پائے گا. لہذا ٹھیک ہے، اس کا بھی امتحان ہو، اسے ہم نے یہ فضیلت عطا کر دی، یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں تک کو جھکا دیا، تو یہ بھی پھر گزرے آزمائشوں سے، امتحانات سے، ابتلاؤں سے، اس کی کٹھالیوں سے گزر کر پھر کندن بنے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فیصلہ تھا، اس کا حکمت ہے. باہر کے آخری آیت میں پھر اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو عزت بخشی، اسے اشرف المخلوقات بنایا، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم اٹھائے پھرے اسے بر و بحر میں، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی اللہ نے اسے سواری فراہم کی. میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت عطا کی ہے، اس کے اندر وہ استعدادات، وہ فیکلٹیز رکھی ہیں جن کو بروئے کار لا کر، اگر ایک زمانے میں وہ بیلوں کو اور گھوڑوں کو اور ہاتھیوں کو استعمال کرتا رہا ہے، اسی عقل کو استعمال کر کے انسان جو ہے آج اس نے ٹرک بنا لیے ہیں، اور بڑے بڑے ٹرالے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بادبانی کشتیوں سے آگے بڑھ کر اب جو بڑے بڑے جہاز ہیں سمندروں میں جو چلتے ہیں، اور فضاؤں میں جو اڑنے والے جہاز ہیں، یہ سب انسان کی ان صلاحیتوں کو مظہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ودیعت کر دی تھی. تو اس اعتبار سے یہ سب اللہ کی عطا ہے، تو ہم ہی اس کو لیے پھرے ہیں، اور اس وقت بھی اور اب تک بھی، بر و بحر میں، اور اس پہ اضافہ کر لیجیے، اور فضاؤں میں بھی ہم. تو اس میں جہاں تک آدم کو عزت دینے کا معاملہ ہے، اس میں دو پہلو بڑے واضح ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتوں کو بھی سجدہ کرا دیا گیا، لیکن کس مرحلے پر سجدہ کروایا تھا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کا نوک پلک سوار دوں، فنیشنگ ٹچز ہر اعتبار سے اس کے مکمل ہو جائیں، اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں. یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی اور جاندار کے لیے نہیں آئے، اپنی روح میں سے پھونک، صرف حیات کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے. مبدا حیات جو ہے وہ پانی ہے، یہ جو روح اللہ نے پھونکی ہے یہ وہ مبدا حیات نہیں ہے، یہ کوئی اضافی شے ہے. یہ ایک خاص ہے جسے فلسفہ کی زبان میں کہا جاتا ہے ڈیوائن اسپارک، جسے اقبال نے کہا کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو ندا صاحب ادراک نہیں ہے، کوئی شے ہے اس کے اندر، اس وجود خاکی میں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، یہ جسد خاکی جو ہے جس نے مٹی میں مل کر پھر مٹی ہو جانا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، لیکن اس کے اندر ایک شے ہے، وہ جو اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، اس ذرہ خاکی میں ایک شے ہے صبح تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، وہ چیز جب پھونکی جائے تو پھر اس کے سامنے گر پڑنا سجدے میں، وہ ہے جو انسان کے شرف کی اصل بنیاد ہے، فضیلت کی اصل بنیاد ہے۔ اور وہی بات قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس طرح آئی ہے کہ ابلیس سے کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ کس چیز نے تجھے روکا اس سے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل سے کہ سجدہ کرو آدم کو، کس چیز نے منع کیا، حالانکہ آدم وہ ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اب اس کی ظاہر بات ہے کہ لٹرل اس معنی میں تو ہم نہیں لیں گے، کیسے ہیں اللہ کے ہاتھ ہی ہم نہیں جان سکتے، لیکن لفظ ید استعمال ہوا ہے تو محاورتاً یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری خلاقی، اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار آئی ہیں، یہ ماسٹر پیس ہے، بڑے اہتمام سے بنایا ہے۔ اور اسی کی ایک تعبیر اور بھی ہے کہ اس میں دو عالم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی سلسلہ ہے تخلیقات کا، اس کے دو عالم ہیں، عالم امر اور عالم خلق۔ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، اس جسد کا تعلق، جسد حیوانی کا تعلق عالم خلق سے ہے، تو انسان کو واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں دونوں عالم جمع کر دیے گئے، کہ آدمی زیادہ تلفا معجون است از فرشتہ، سرشتہ و حیوان، جو سعدی نے کہا ہے، ایک طرف اس کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے، اس کے اندر روح جو ہے، فرشتے بھی عالم امر کی شے ہیں اور انسانی روح بھی عالم امر کی ہے، اور دوسری طرف اس میں ایک حیوان بھی پورا کا پورا موجود ہے، ان دونوں کو عجیب طریقے سے جوڑ دیا گیا ہے، دو متضاد چیزوں کو جمع کیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صناعی کا ایک مظہر ہے، شاہکار ہے۔ اور یہ جو جسد حیوانی ہے، اگر یہ تابع ہو جائے اس اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے، تو اس کی ترقی روح کی جو ہے وہ بہت آگے تک ہوتی ہے، یہ مددگار بن جاتا ہے، اور اگر یہ حاوی ہو جائے اس روح کے اوپر، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس روح کو بھی موت واقع ہو جاتی ہے اسی زندگی، جسے قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں، یا نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے، انک لا تسمع الموتا، یہ جو اندھے بہرے ہیں، ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ان اندھوں بہروں کو سنا سکتے ہیں کہ جو آپ کی بات سن کر اور منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک عجیب بات ہے، فرشتے صرف عالم امر کی ہیں، جنات کا تعلق عالم خلق سے ہے، ان میں وہ روح نہیں ہے، انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع کر دی گئیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا ہم نے، بہترین انواع و اقسام کے کھانے ہیں، پاکیزہ ہیں، صحت بخش ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ایک بنی آدم کو، اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے اپنی اکثر مخلوقات پر، جیسے واقعتاً فضیلت دی جاتی ہے، اعلی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اس پر مفسرین نے کافی گفتگو کی ہے کہ یہاں پر اکثر مخلوقات پر فضیلت دی ہے سے کیا مراد ہے، تمام مخلوقات پر نہیں کہا ایک معنی میں، اس کا اصل موضوع کیا ہے اس مقام کا، لیکن اس کا حاصل جو ہے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس پر جو بھی بحثیں ہوئی ہیں اس کا خلاصہ دیا بڑے عمدہ انداز میں. ایک بات تو طے ہے کہ تمام جاندار جو اس زمین پر ہیں، روئے ارضی پر ہیں، چرند ہوں پرند ہوں، انسان ان میں اشرف المخلوقات ہے. اس حد تک تو ہمارے جو مغربی دانشور ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ چمپینزی جو ہے اس سے زیادہ ایوالڈ شکل ہے انسان کی. لیکن مزید یہ ہے کہ جنات پر بھی انسان کو فضیلت دی گئی، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. مسئلہ آ جاتا ہے فرشتوں کا. فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، مقربین بھی ہیں، ان میں سے بعض تو بہت ہی قریب ہیں. تو کیا ان سب پر بھی جملہ اعتبارات سے انسان افضل ہے؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے. اگرچہ انسان کی برتری کے اظہار کے لیے ہی فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے پوٹینشلی انسان بہتر ہے، افضل ہے. لیکن اس کی بڑی عمدہ پھر تفسیر کی ہے کہ عام جو انسانوں میں صالحین ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ایمان اور تقویٰ کے رستے پر چلنے والے ہیں، وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. لیکن جو خواص ہیں انسانوں میں، انبیاء اور رسول، وہ فرشتوں میں سے جو خواص ہیں، جو مقربین ہیں، ان سے افضل. یعنی یہ ایک گریڈیشن ہے. اور انسانوں میں سے جو فاسق و فاجر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ فرشتوں سے افضل ہیں کہ کمتر ہیں؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ اس میں دو ایکسٹریمز ہیں. امکانات جو ہے نا، یہ بھی ایک منطق کی اصطلاح ہے. امکانات کیا ہیں انسان کے اندر؟ ایک امکان یہ کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جائے، اور اسی انسان کے اندر یہی جو مشتق خاک ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بہت نیچے چلا جائے اور پیچھے چھوڑ دے درندوں کو. دونوں پاسبلٹیز ہیں اس میں. لیکن پوٹینشلی انسان فرشتوں سے افضل ہوا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے اولاد آدم کو اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت عطا کی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہاں سے اللہ رکو شروع ہوتا ہے. فرمایا جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، بھی امامی، یعنی میدان حشر کا اس میں نقشہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے گا. امام سے کیا مراد ہے؟ اس میں بھی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ کتاب اعمال نامہ ہی امام ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز جو ہے اس کو درج کر رکھا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے ایک امام مبین میں. یہ اعمال نامے کی طرف اشارہ. تو تمام انسان ہوں گے اور ساتھ ان کا اعمال نامہ ہوگا، ایک مفہوم تو یہ. اور دوسرا امام کا ترجمہ، جیسے کہ عام طور پر امام مقتدا، پیشوا، رہنما، ہر قوم، ہر امت کے جو بھی مقتدا ہیں، جو پیشوا ہیں، ان کے ساتھ ہی بلایا جائے گا. قرآن مجید سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے اور مقامات سے بھی کہ انسان گروہ در گروہ ہوں گے، ان کی گروپنگ ہوگی، گریڈیشن بھی ہوگی. چنانچہ مجرمین کے بارے میں فرمایا کہ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، جس دن جمع کیے جائیں گے تمام جو اللہ کے دشمن ہیں وہ جہنم کے کنارے، اور ان کی گریڈیشن ہوگی، یہ سخت ترین دشمن تھے اور یہ اس کے بعد، یہ اس کے بعد، یہ مشرک تھے، یہ زانی تھے، یہ فنا تھے. تو ان کی بھی ایک درجہ بندی ہے، ان کی گروپنگ ہے جو اس دن ہونی ہے. عملاً اس کی اصل شکل کیا ہوگی یہ وہیں جا کر کھلے گا، کھلنا تو ہے ایک دن. کہیں فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں، لا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ایک حصہ جو ہے انسانوں کا مختص ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کے بھی بہت سے دروازے ہوں گے اور وہ ان میں مختلف لوگوں کو ان کی جو افتاد طبع ہے، جو ان کی دلچسپی ہے، جس میں ان کو خاص شغف تھا، کسی کو روزے رکھنے سے، نفلی روزوں سے شغف تھا، کسی کو نفلی نماز سے شغف تھا، کوئی صدقہ و خیرات میں بہت آگے جاتا تھا، تو ہر ایک دروازہ جو ہے الگ الگ ہوگا اور ادھر سے پکارا جائے گا ان لوگوں کو. تو گروپ بندی مختلف قسم کی ہے، لیکن سب سے پہلی اسٹیج پر محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی رہنما، امام اور پیشوا تھے، ان کے ساتھ ان کی قوموں کو بلایا جائے گا اور وہاں پر محاسبہ ہوگا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، فرمایا جس کے تو داہنے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ تھمایا گیا، فاولائک یقرؤون کتابہ، تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس اعمال نامے کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، یعنی اس کو، اس کی قراءت کا لفظ ہے پڑھنا، بڑے شوق سے پڑھیں گے. جو لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کئی جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جن کے لیے جہنم طے ہے، ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا. یہ ایک سمبل ہے. اور جن کے اعمال نامے میں ایمان اور عمل صالح کا پلڑا جھکتا ہے، جو جنتی ہیں، انہیں دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور جنہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس سے سخت بیزار ہوں گے. کاش کہ ہمیں یہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہ کیا گیا ہوتا. اور جس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ دوسروں کو بھی دکھائے گا، یہ دیکھیے، خود بھی پڑھے گا، ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ دیکھو، پڑھو میرا اعمال نامہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ اچھے نمبر لے کر آیا اور اس کا جو ہے ریزلٹ کارڈ آئے، تو وہ دوسروں کو دکھاتا ہے شوق سے. تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پورا محاسبہ تو ہونا ہے، لیکن شروع میں بھی اندازہ ہو جائے گا. اعمال نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، یہ وہ ہیں، سعید ہیں، خوش بخت ہیں. فاولائک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ اس کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر بال برابر ظلم نہیں ہوگا، ناانصافی نہیں ہوگی اس دن کسی کے ساتھ. ومن کان فی ھذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما وضل سبیلا. یہ آیت ہے جو بہت اہم ہے، بالکل ایک نیا انداز ہے اس پہ. جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ زیادہ گم کردہ راہ، زیادہ برے حالوں میں ہوگا. اس سے کیا مراد ہے؟ کس چیز سے اندھا بنا رہا؟ اللہ کی ہدایت، اللہ کی آیات. وہ آیات قرآنی بھی ہیں، اور بہت سی آیات وہ ہیں جن کا مشاہدہ بندوں کو ہوتا ہے زندگی میں، کسی وقت کوئی اللہ تعالیٰ جھٹکا دیتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے، احساس ہوتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہم نے دنیا کو ہی معبود بنا رکھا ہے، موت بھی آنی ہے، اللہ کے حضور بھی حاضری ہونی ہے. یہ مواقع آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، نشانی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کھلی اور ساتھ ہی پھر دانستہ بند بھی کر لی، اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. وہ پھر ابلیس جو ہے وہ تھپکیاں دیتا ہے، وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے معاملے میں پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا نقطہ نواز ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے، پھر اپنے عمل کی اصلاح کر لیں گے. ویسے بھی اللہ تو شاید کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر ہی جنت الاٹ کر دے، وہ تو بڑا غفور ہے، قدردان ہے، نقطہ نواز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں شیطان کے ہتھکنڈے. تو جو شخص اللہ کی آیات سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی ان تنبیہات سے اندھا بنا رہا، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا، اللہ کے رسول یا ان کے بعد کوئی بھی امتی جو اللہ کی آیات کو سنا رہا ہے، قرآن کے اس پیغام کو پیش کر رہا ہے، اس کی باتیں سنی، ایک کان سے دوسرے سے اڑا دی. جیسے میں نے عرض کیا، جو تنبیہات آتی ہیں اللہ کی طرف سے جھٹکے، وہ جھٹکے سے آنکھ کھلی اور پھر بند کر لی. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, ایسا شخص آخرت میں بھی اندھا ہوگا. سورۃ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئی ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس شخص نے میری یاد سے میرے ذکر سے اعراض کیا, توجہ نہ کی اس کی طرف, اور ذکر کا لفظ بڑا جامع ہے, اس میں آیات قرآنی بھی شامل ہیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی تنبیہات آ رہی ہیں وہ سب شامل ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, تو اس کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں بڑی تنگی, تنگی کا گزران. کس معنی میں تنگی ہے یہ اس کو بھی سمجھ لیجئے, یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ تنگ ہے. بعض لوگوں کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں قناعت کی دولت عطا کی ہو اسی میں خوش ہیں. اصل تنگی کیا ہے کہ کروڑ پتی ہیں لیکن صبح سے شام تک ہر وقت جان اٹکی ہوئی ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, ادھر بھاگ ادھر دوڑ ادھر سوچ. اب سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو گئی یا فنا ہو گیا, اب ڈالر کا ریٹ اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا, اس سے سانس اوپر کی اوپر رہ گئی نیچے کی نیچے رہ گئی. یہ جو ہر وقت کا ایک کھٹکا اور پریشانی اور کڑھن, راتوں کی نیندیں حرام ہیں, ٹرینکولائزرز کھائے جا رہے ہیں, نرم گدیلوں پر بھی نیند نہیں آ رہی, بچوں کا جو حق ہے ان کے ساتھ بھی کوئی وقت دینا وہ اس کا نصیب ہی نہیں ہے اسے, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کوئی قابل رشک زندگی نہیں ہے, یہ ایک عذاب کی شکل. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھا ہوگا. یوں من اعرض عن ذکری, بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے میری آیات سے اعراض کیا, توجہ ہی نہیں کی, ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا, کبھی دل میں خیال آیا بھی آخرت کا اللہ کا تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے دنیا ہی کمانے میں جو ہے وہ پوری طریقے سے سرگرمی عمل ہو گیا, اس کا حشر یہ ہے. قال رب لما حشرتنی اعمى, وہ پوچھے گا کہ پروردگار تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا, وقد كنت بصيرا, دنیا میں تو میں سجھاتا تھا ٹھیک ٹھاک دیکھنے والا تھا, میری نظر جو ہے وہ 6x6 تھی, یہاں جو ہے یہ کیفیت کیوں ہے؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها, جواب ملے گا کہ تیرے پاس میری آیات میری نشانیاں میری تنبیہات پہنچی تھی, تو نے ان کو نظر انداز کیا فراموش کر دیا توجہ ہی نہیں کی. وہ كذلك اليوم تنسى, تو اسی طریقے سے آج ہم تجھے نظر انداز اور فراموش کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ مضمون جو یہاں پر فرمایا, ومن كان في هذه اعمى, جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اور یعنی سمجھ لیجئے کہ جب ایک شخص دنیا میں جان بوجھ کر اندھا بنا رہتا ہے اللہ کی ہدایت سے اللہ کی آیات سے اللہ کے کلام سے اللہ کی تنبیہات سے, ایک وقت آتا ہے کہ پھر دل پر مہر ہو جاتی, پھر اس کی آنکھیں اندر کی آنکھ واقعی بند ہو جاتی, دل کی آنکھ جو ہے وہ واقعتاً پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ جو سینوں میں جو ہے دل ہے اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے. جس کی زندہ مثالیں اس وقت موجود تھی, ہر دور میں ہیں, لیکن آسان یہ ہے کہ اس وقت کی تو بات بالکل واضح ہے. ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ویسے تو ان کی آنکھوں میں کوئی نقص نہیں تھا, ابو لہب کی تو آنکھیں بہت موٹی تھیں, لیکن کون سی آنکھ اندھی ہوئی تھی؟ دل کی آنکھ. اور یہ دل کی آنکھ وہ ہے جس کا تعلق اسی روح سے ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں, وہ یہ آنکھ نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ایک وجود ہے اس کا, وہ ایک الگ وجود ہے, یہ ایک حیوانی وجود ہے, وہ ایک روحانی وجود ہے. اس کا اس کی اپنی آنکھ ہے, اس کا اپنا کان ہے, اس کا اپنا ذہن ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل تو ہیں بظاہر لیکن سوچنے سمجھنے سے عاری ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں ان کے پاس سنتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ ہیں جو چوپایوں کی مانند ہیں, یہ بھیڑ بکریاں ہیں, جانور ہیں, ان سے بھی غائب ہو. تو یہ ہے اندھا ہونا, کس اعتبار سے یہ ظاہر کی آنکھ اندھی نہیں ہو رہی, اصل میں وہ دل کی آنکھ ہے جس کا تعلق اس روح سے ہے, روحانی وجود سے ہے. فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اور یہ تو چاہتے تھے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, یہ جن کے دل کی آنکھ بند ہو چکی ہے, جنہوں نے طے کر لیا کہ دنیا میں اندھے بنے رہنا ہے, آنکھ کھولنی نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی بچلا دیں سیدھے راستے سے. یہ سرداران قریش جو ہیں, ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے صراط مستقیم سے آپ کو بھی برگشتہ کر دیں, اور خاص طور پر یہاں پر الفاظ آئے ہیں اس چیز سے بچلا دیں کہ جو وحی ہم اے نبی آپ کی طرف کر رہے ہیں. اس وحی سے انہیں جو پریشانی ہوتی تھی جب اس میں ان کے معبودان باطل پر تنقید ہوتی تھی, جب ان کی مذمت کی جاتی تھی, جب ان کے لیے صاف کہا جاتا تھا کہ کچھ نہیں ہے, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے, ایک اللہ ہے جو فاعل حقیقی ہے, کل اختیار کا مالک ہے, حاجت روا وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, ان میں کچھ نہیں رکھا یہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں, انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے باقی باتیں ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور الامین ہیں, لیکن یہ باتیں کہنا بند کر دیں تو آج بھی ہماری آنکھوں کے لیے جو ہے وہ آنکھوں کا نور ہے, آج بھی ہم سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. چنانچہ اس کے لیے بہت دباؤ ڈالا جاتا تھا. سورہ یونس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, کہ جب ہماری آیات بینات ان پر پڑھی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہیں, انہیں سنائی جاتی ہیں, تو وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جو آخرت کے انکاری ہیں, وہ کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ, بھائی کوئی قرآن اس کے سوا کوئی دوسرا لے آؤ یا پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی کرو, یہ قرآن ہمیں منظور نہیں. یہ بڑا سخت, ایسا قرآن ہو جس میں ہمارے معبودان کے لیے بھی گنجائش ہو, ان کو بھی ایکنالج کیا جائے, کچھ لچک شو کرو. اب اس کے لیے دباؤ کے جو طریقے تھے وہ آپ کو معلوم ہے, ہر طرح سے پہلے انہوں نے زبانی گالیاں بھی دی ہیں, آپ کو برا بھلا بھی کہا ہے, جادوگر اور مجنون اور ساحر کیا کچھ نہیں کہا, جسمانی تشدد بھی کیا, لیکن جو سخت ترین حربہ تھا وہ یہ تھا کہ گڑ دے کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی. اور آپ کو معلوم ہے یہ تقریباً 9 سال تھا نبوت کا یا 10واں سال تھا ابو طالب کے انتقال سے کچھ پہلے, جب قریش کا ایک وفد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, اور اب اس نے جو ہے ایک نئے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم قریش کا سردار بنانے تو ہم اس پر بھی تیار ہیں, اگر آپ اشارہ کریں کسی خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہوں تو ہم اس کا بھی اہتمام کروائے دیتے ہیں, لیکن یہ جو ہے قرآن اس کو بدلے, ہمارے معبودان کو برا بنانے کا. اس وقت جو ہے بڑا پریشر تھا, ابو طالب پر بھی دباؤ آیا. تو وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف, اس قرآن کی جگہ کچھ اور لاؤ, یہ نہیں چاہیے. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر ایسا آپ نے کیا تو یہ آپ کے بڑے دوست بن جائیں گے, آپ کے بڑے ساتھی ہیں, گرم جوش ساتھی. تھوڑی سی لچک اگر آپ دکھائیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو استقامت دی ہے, چنانچہ اس وقت جواب یہ تھا, ابو طالب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھتیجے مجھ پر اتنی سختی نہ کرو, میرے لیے آزمائش بہت سخت ہو گئی ہے, کچھ بات تم ان کی بھی مان لو. تو فرمایا کیا تھا کہ یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا اسی میں میری زندگی ختم ہو جائے گی, اور یہ لوگ چاہے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دیں, آسمان سے تارے توڑ لائیں میرے لیے, تب بھی میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں, ان کے مطالبے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں. لیکن انہوں نے تو پورا زور لگایا, جھگڑا ختم ہو جائے گا, ہمارے معبودان کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا جائے, بس اتنی سی بات ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اے نبی, اگر ہم نے ہی آپ کو نہ سنبھالا ہوا ہوتا تو لگتا تھا کہ شاید آپ ان کی طرف کسی قدر مائل ہو ہی جائیں. اشارہ یہ ہے کہ دباؤ اتنا سخت تھا, اگر ہم نے ہی تحفظ فراہم نہ کیا ہوتا. عصمت انبیاء, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے نبی اور رسولوں کی, وہ تو آپ کو حاصل تھی, اگر وہ نہ ہوتا تو اس کا امکان تھا کہ کسی قدر آپ قریب تھے کہ ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں. اگرچہ یہ الفاظ بڑے محتاط ہیں, لقد کت ترکنو الیہم شیئن قلیلا. ترکنو کہتے ہیں آپ مائل ہو جاتے, بہت تھوڑا سا مائل ہو جاتے, اس کا کسی قدر امکان تھا. لقد کت, شاید کہ تھوڑا سا لگا تھا ایسے کہ شاید ہو جائے, لیکن اس میں حضور کی عظمت ہے, اتنے دباؤ کے باوجود بھی اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی تھا, ورنہ اضافی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پروٹیکشن بھی حاصل ہے, اس کا کوئی امکان اس اعتبار سے تھا ہی نہیں. لیکن آگے اصل میں سنایا جا رہا ہے ان سرداران قریش کو کہ اس بات کو ذہنوں سے نکال دو کہ تمہارے ان مطالبات کے آگے ہمارا نبی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک سکتا ہے. الفاظ بظاہر بڑے سخت ہیں, آن حضور کے لیے بڑے سخت آ رہے ہیں, لیکن ان کا جو اصل روح سکون ہے وہ سرداران قریش کی طرف سے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. اگر ایسا ہو جاتا, یعنی آپ ان کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن مجید میں کو رد و بدل کر بیٹھتے, بالفرض اگر ایسا ہو جاتا, لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ, تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی ڈبل عذاب. بہت سخت الفاظ ہیں, لیکن مقام کے حوالے سے کہ آپ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ سے اگر یہ غلطی سرزد ہو جاتی تو جیسے کہ ازواج النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے خطاب ہوا سورہ احزاب میں, یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. وہی پر آگے یہ بات آئی ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہیں سزا بھی دوہری ملے گی, مقام و مرتبے کے حوالے سے. اللہ نے تمہیں اتنا شرف عطا کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچایا ہے, اور اگر تم صحیح رستے پر رہی اور دوسری مسلمان خواتین کے لیے ایک نمونے کے طور پر تمہارا کردار رہا تو تمہارا اجر بھی بہت بڑا. اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ہو رہی ہے فضیلت کی, انسان کی فضیلت اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, ذرا اندازہ کیجیے, اسی صورت میں وہ الفاظ بھی آئیں گے کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے نبی آپ پر جو اللہ کا فضل ہوا وہ تو بہت ہی بڑا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید آپ کے ذریعے سے نوع انسانی کو ملا ہے, رحمت للعالمین کس نے بنایا آپ کو؟ وہ اللہ نے بنایا ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین, تو یہ تو بہت اونچا مقام ہے. اس مقام کی نسبت سے اگر ذرا بھی آپ کا قدم لڑکھڑا جاتا تو سزا بھی سخت ہوتی. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے, پچھلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا امکان نہیں تھا. اور یہاں پر سرداران قریش کو سنانا مقصود ہے کہ تم ذہن سے جھٹک دو کہ کبھی ہمارے نبی تمہاری باتوں کی, ہمارے مطالبات جو ہیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, اور یہ تو لگے ہیں اور قریب ہیں کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں زمین سے. یہ اصل میں ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اور جو صورتحال تھی مکہ میں, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی صورتیں. اس وقت کے جو حالات تھے مسلمانوں کے لیے, مکہ میں رہنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا تھا. اسی لیے تو ہجرت کی آپ نے اجازت دی ہے. لوگ جا رہے تھے مدینے کی طرف قافلوں کی شکل میں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ, ایک اللہ پر توکل. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ, وہ لوگ کے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے ناحق, اور ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. اس وقت کی کیفیت میں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے بعد یہ بھی زیادہ عرصہ یہاں رہ نہیں سکیں گے. یہ قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہاری تو کوشش ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کرو, ہمارے نبی کو مجبور کرو کہ وہ ہجرت کر جائے, ان کے قدم یہاں سے تم اکھاڑنا چاہ رہے ہو مکے سے, لیکن تم بھی رہ نہیں سکو گے اس کے بعد کچھ زیادہ عرصہ. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد بھی مکے والے چین سے تو نہیں بیٹھ سکے. فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر چھٹے مہینے ہی جو کاروائیاں شروع کی ہیں تو مکے کے اندر جو ہے وہ تو بے چینی شروع ہو گئی. ان کا تو دن رات کا سکون حرام ہوا. ڈیڑھ سال کے بعد اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہو گیا. اس میں بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ سب واصل جہنم ہوئے. ایک سال کے بعد غزوہ احد ہوا, انہیں بظاہر کچھ کامیابی حاصل ہوئی لیکن پوری کامیابی نہیں, اس میں بھی ان کا بہت نقصان ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیڑھ دو سال کے بعد غزوہ احزاب ہوا جس میں انہیں حتمی اور فائنل شکست ہوئی. اور پھر صلح حدیبیہ پر مجبور ہوئے اور آٹھویں سال مکہ فتح ہو گیا. اگر مسلمان ہر وقت اس ایمرجنسی کی کیفیت میں تھے جہاد اور قتال, تو یہ کفار مشرکین عرب بھی تو اسی کیفیت سے دوچار تھے, چین سے تو وہ بھی نہ بیٹھ سکے. اور پھر نویں سال وہ بات ہو گئی پوری کہ فرمایا کہ جو شخص اب یہ چار مہینے کی مہلت ہے, جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی مشرک سرزمین عرب میں نہیں رہ سکتا, یا تو اسلام قبول کرے یا یہاں سے نکل جائے ورنہ قتل کر دیا جائے گا. تو یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. نو سال اگلے جو گزرے ہیں وہ اسی پیشین گوئی کا مصداق تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو تم بھی ٹھہر نہیں سکو گے, رہ نہیں سکو گے, مگر بس تھوڑی ہی مدت. الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہی سنت ہے یعنی اللہ تعالی کی سنت, جو پہلے نبی ہم نے بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, اس وقت سے یہ چلی آ رہی ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا, اور تم ہرگز ہماری اس سنت میں, ہمارے اس طریقے میں, ہمارے اس اصول میں کوئی تبدیلی اور کوئی ترمیم نہیں پاؤ گے. یہ تمام انبیاء اور رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک ہی سنت ہے. یہ ہے ساتواں رکوع سورہ بنی اسرائیل کا. اس سے اگلے رکوع میں پھر ہجرت کی طرف اشارہ بھی ہے, اور پھر اس کے آخر میں روح کے بارے میں وہ سوال آئے گا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تو یہ موضوعات جو ہیں انشاءاللہ آگے چلیں گے. میں چند منٹ لینا چاہتا ہوں کہ جو آج کے اخبارات میں نمایاں طور پر مہاتیر محمد کا جو ہے تقریر جو خطاب او آئی سی کے اجلاس میں جو انہوں نے کیا ہے اس کی جھلکیاں آئی ہیں, شائع ہوئی ہیں. بلا شبہ اس وقت انہوں نے امت مسلمہ کی ایک بہتر نمائندگی کی ہے اور بڑے جرأت مندانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس اعتبار سے تو انہوں نے اپنی حیثیت منوائی ہے. خاص طور پر یہود کے معاملے میں جو پرسپشن ہے ان کا وہ بالکل صحیح ہے. چنانچہ انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ یہود جو ہے اس وقت پوری دنیا پر پروکسی حکمرانی کر رہے ہیں, بالواسطہ طور پر حکمرانی یہود کی ہے. یہ امریکہ کو بھی استعمال کرنے والے یہود ہیں. جہاں تسلط امریکہ کا ہوتا ہے اور جو دھونس اور دھاندلی اور ظلم کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے پہلے افغانستان میں اور پھر عراق میں, تو آپ نے وہ شیرون کا بیان پڑھا ہوگا کہ عراق پر اب ہمارا قبضہ ہے. بیچ کی بات اس نے کہہ دی تھی. تو اس حقیقت کو مہاتیر محمد نے بہت صحیح طور پر سمجھا ہے اور پھر انہوں نے کچھ مشورے دیے ہیں, او آئی سی کو مضبوط کیا جائے, مسلم امت جو ہے وہ کچھ ایشوز کے اوپر تو کم از کم متحد ہو جائے. یقیناً یہ سارے مشورے اپنی جگہ بہت اچھے ہیں, لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت جس حال سے دوچار ہے وہ اصل میں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی یہاں بیان ہوئی ہے. سابقہ امت پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیا میں ایک طویل عرصے تک وہ عذاب مسلط رہا. دین سے غداری کی پاداش میں مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی ایک سزا دے دی جاتی ہے اور وہ ہے ذلت و مسکنت, کم ہمتی, بے چارگی, اقوام عالم کے سامنے نرم چارہ بن جانا, کوئی حیثیت نہ ہونا, کوئی عزت, کوئی وقار کا نہ ہونا. تو یہ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تو حالات وہ ہیں کہ سب لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, اور اگر مہاتیر محمد کا یہ پرسپشن ہے تو جو دوسرے حکمران مسلمان حکمران ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک وہ بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں. ان کے اندر جرأت بیان نہیں ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے کہ وہ پھر بھی متحد نہیں ہو رہے. یہود کے مقابلے میں جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہو نہیں رہا, سب کے دل کی خواہش ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا. او آئی سی جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو رول اسے پلے کرنا چاہیے وہ ابھی تک اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اصل میں اس عذاب کی وجہ سے ہے جو اس امت پر مسلط ہے. ہم متفرق ہیں, اپنے دشمن کے خود ہی ہم اعلی کار بنے ہوئے, مسلمانوں کے خلاف جو دہشت گردی کی عالمی مہم شروع کر رکھی ہے یہود و نصارہ نے, امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر, ہم ان کے حلیف بنے ہوئے, یعنی مسلمانوں کے خلاف مہم اور ہم اس کے اندر شامل. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سزا ہے اللہ کی طرف سے, اور سزا اس لیے ملی ہے کہ اس امت کی ذمہ داری تھی شہادت اور الناس, دین کی گواہی دینا قول سے عمل سے, اور وہ گواہی مکمل تب ہوتی ہے جب اسلامی نظام کہیں قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ ہے اسلامی نظام اور یہ ہے اس کی برکات. عملاً ہم دین کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, کردار سے بھی عملاً دین کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. ہمارے عمل کو دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب نہیں آتا. اور پھر اجتماعی نظام جو ہم نے اختیار کیا پوری دنیا میں, تمام مسلمان ممالک نے, وہی سابقہ نظام چلا آ رہا ہے, وہی سودی سرمایہ داری, وہ نظام خلافت جس میں قرآن و سنت کی بالادستی ہو, غیر مشروط اللہ کی حاکمیت مانی جائے, وہ تو کہیں بھی نہیں. لہذا جب تک اس اصل مرض کی طرف, اس کی تلافی کی طرف, اس کے تدارک کی طرف ہم پیش رفت نہیں کریں گے, حالات میں اس پر تبدیلی نہیں آئے گی. یہ ساری باتیں مشورے ہیں, اچھے مشورے ہیں, بظاہر ہیں, بڑی خوشکن باتیں ہیں, لیکن یہ کہ جب تک اصل مرض کو ہم نہ پہچانیں اور اس کے حوالے سے پھر کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھائیں, کوئی مثبت اور دیر پا تبدیلی جو ہے اس کا امکان نہیں ہے. تو میں صرف یہی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, کہ ہمیں اصل میں اس طرف بڑھنا چاہیے, اور پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تھا بہت سے اعتبارات سے, اور ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ موقع گنوایا ہے. اب تک اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجتماعی توبہ کی جائے, اور اس توبہ کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ اپنا قبلہ درست کیا جائے, جو اس سے پہلے جو ہمارے جرائم رہے ہیں ان کی تلافی کی کوشش کی جائے, قوم متحد ہو کہ یہاں پر اسلامی نظام آئے گا, اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا, یہ شعور مسلمانوں میں جاگے, تو پھر یہ اسلام کا ایک بہترین قلعہ بن سکتا ہے, اور یہاں سے بات جو ہے وہ مسلمانوں کے استحکام اور اتحاد کی وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس رخ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.